الذي أنزلت فيه القرآن.
اے معبود، میری پستی تیرے سامنے ہے اور میرے حال سے تو واقف ہے، تجھ سے تیری ذات تک رسائی کا طالب ہوں، تجھ سے ہی رہنمائی چاہتا ہوں، بس ہدایت دے اپنی مشعل سے اپنی ذات کی طرف، اپنی بارگاہ سے مجھے اپنا سچا بندہ قرار دے، بار الہا مجھے اپنے علم کے خزانے سے علم عطا فرما، اپنے پردے سے مجھے چھپا لے اور مجھے اپنے حقیقی مقربین میں شمار فرما، الہی آمین۔ یہ کچھ اقتباس تھے امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ سے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام مہمان خدا کے ساتھ اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ آپ کا میزبان بشیر احمد آپ سب ناظرین خدمت میں ہدیہ تسلیم عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، عشرہ ہے، آخری عشرے میں ہم ہیں رمضان المبارک کے، اور یہ عشرہ ایک ایسا یعنی عشرہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم عالم اسلام کے درپیش مسائل کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اس میں جمعۃ الوداع بھی ہے، یوم قدس بھی ہے، ایسی شبیں ہیں جن کو ہزار راتوں سے برتر جانا گیا ہے، یعنی شب قدر کی راتیں ہیں، یعنی ایک ایسا عشرہ ہے اس میں ہم ابھی بسر کر رہے ہیں کہ ہر طرح سے اس میں اسلام اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ عالم بشریت کے جو بھی اجتماعی، سیاسی اور سماجی، معاشرتی، ثقافتی، معیشتی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں تاکید فراوان ملتی ہے اسلامی روایت میں، اور خود یہ عشرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اسلامی بھائی چارے اور دینی ہم آہنگی اور جو بھی مسائل انسان اور مسلمانوں سے مربوط ہیں ان کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عشرے کی نزاکت، اس کی برکت اور رحمت سے کافی استفادہ کر سکے۔ آئیے ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب کفایت صاحب، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ جناب کفایت صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کفایت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ رہنمائی فرما رہے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس آخری عشرے کو بھی صحیح معنوں میں درک کر سکیں۔
جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین کا بھی شکریہ کہ ان کی محبتیں ہیں اور ان کے سوالات اور ان کی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کی رہنمائیاں مجبور کرتی ہیں کہ یہاں آ کے ان کے سامنے کچھ لب کشائی کی جا سکے۔ تو آپ اجازت دیجیے میں بھی ناظرین سے دعا سلام کروں۔ ناظرین اکرام، پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سحر ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی بشیر صاحب نے فرمایا، یہ جو اب عشرہ شروع ہوا ہے، یعنی ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ رمضان المبارک کے تین عشرے ہیں، اور تینوں عشروں کا اپنا ایک خاص امتیاز ہے۔ جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ کرامت ہے، اور تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اور دوسرے میں کرم خداوند عالم کا تمام بندوں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، جنہوں نے ان پہلے دو عشروں کو پورے طریقے سے درک کیا ہے، پھر ان کو اس میں انعام ملتا ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے مغفرت ان کے شامل حال ہوتی ہے، ان کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ابھی کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی نقص رہ گیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے کہ جو حق تھا رمضان المبارک کو درک کرنے کا نہیں کر سکے ہیں، تو ابھی بھی فرصت ہے، ابھی ہمارے پاس پورا ایک عشرہ ہے، 8 دن ہمارے پاس ہیں، ہم اس میں جبران کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور دوسرے ایام کی طرح اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئے، پھر اگر ایسا ہوا تو ہم خاسرین میں ہوں گے۔ اور اس عشرے کی سب سے اہم چیز جو ابھی فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس میں ہفتہ وحدت بھی ہے، اور بڑا عظیم ہفتہ ہے، ہمیں ابھی سے آمادگی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، وحدت مسلمین کے لیے جتنی خدمات ہم انجام دے سکتے ہیں ہمیں پورے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ، اسی موضوع کے اور اسی عنوان کے تحت آج ایک عظیم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بشیر صاحب،
بالکل بجا فرمایا آپ نے کفایت صاحب، کہ آج ہم نے ناظرین کی خواہشات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ مدعو کیا ہے
جی،
جنہوں نے عالم اسلام میں، خاص کر اسلامی ممالک، خاص کر برصغیر میں،
بے شک بالکل،
اسلامی وحدت کے حوالے سے کافی خدمات رہی ہیں،
بے شک
انشاءاللہ ناظرین بھی ان سے آشنا ہوں گے
جی۔
تو بات چل رہی تھی اسلامی وحدت کی، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا
جی،
تو یہ عشرہ جو ہے اس میں میرے خیال سے یوم قدس جو آنے والا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ مفصل بحثیں ہوں گی
انشاءاللہ، وہ پروگرام اپنی جگہ، لیکن ابھی جو ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے تاکہ ہم روزہ قدس کے لیے تیار
ہو سکے، بالکل
ہم دوسروں کو بتائیں کہ کتنا اہم دن ہے یہ، اور صرف ایک دن نہیں،
ایک دن نہیں بلکہ
پورے دس دن، پورے ہفتے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بالکل وجہ فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ وحدت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز سے ہمیں، کوئی بھی اسلام کا ایسا عمل نہیں ہے، چاہے وہ عبادی ہو یا سیاسی ہو یا کوئی بھی، کہ جس میں، جس کا پہلو وحدت کی طرف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نماز جماعت کی کتنی تاکید ہے، کیوں؟
بالکل
خدا کو کوئی فائدہ ہے اس سے؟ نہیں، صرف یہی فائدہ ہے کہ مسلمان آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کے مسائل سے آشنا ہوں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو دیکھیں گے، پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
بالکل ہے بھی جماعت میں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت میں جانے سے بہت سی چیزیں جہاں پہ انسان کو ملتی ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ آپ دوسری نئی چیزوں، نئے حالات سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں،
اور بلکہ
آپس میں ملتے ہیں،
جن کو مسلمانوں کے حالات کا علم ہو جائے اور خبر پہنچ جائے، ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ وہ حضور کا فرمان ہے کہ جو صبح کرے اس عالم میں، یعنی صبح اس طریقے سے بستر سے اٹھے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں فکر نہ کرے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔
بالکل،
تو یہ ایک پیمانہ دیا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو پورے 24 گھنٹے ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیسے حل کرنے، کچھ ایسے ہیں صرف کھانا پینا، اٹھنا سونا، جاگنا بیٹھنا، یہ چیزیں، لیکن ان تمام چیزوں کی طرف کے دوسرے مسائل بھی ہیں۔
اور حقیقی انسان بھی وہی ہے، جیسے ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ انسان، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فکر میں رہتے ہیں، یہ ایک جانور بھی ایسا کرتا ہے،
بالکل
جو اپنی فکر میں رہتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فکر کے علاوہ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی فکر اصلا نہیں کرتے، فقط دوسروں کی فکر میں۔
یہ درس تو ہمیں جناب سید طاہرہ کی زندگی سے ملتا ہے،
بالکل میں اسی طرف اشارہ کرنے والا تھا،
بالکل
ہمیں درس ملتا ہے،
دعا کر رہی ہیں امام حسن جب بھی دیکھتے ہیں تو یہی، خدایا میرے ہمسائے، میرے پڑوسی، میرے شہر والے، دوسرے مسلمان
مسلمان۔
ایک دن پوچھ ہی لیا، امی جان ہمارے لیے تو کبھی کوئی دعا نہیں، کہا بیٹا پہلے دوسرے پھر ہم۔ بالکل، یعنی یہ دوسروں کی مشکلات حل ہوں گی تو خدا ہماری مشکلات دے گا۔
اور انسانیت کا نام بھی یہی ہے، آج کل کے ماحول میں بھی دیکھیں، جو بھی انسان پسند اور انسانی اقدار کو کا پاس رکھتا ہوگا، اور اگر بعض اوقات ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں شاید ان کا کوئی دین بھی نہیں ہوگا،
بالکل
کہ انسانی خدمات میں اس طرح سے لگے ہوئے، انسانوں کے مسائل اس طرح سے حل کر رہے ہیں، کہ لیکن بہرحال دین کا ایک اہم امتیاز ہے، خاص کر اسلام کا، کہ اس نے ایک نئی جہت دی ہے انسانیت کو، ایک نیا مقام دیا، نیا مرتبہ دیا ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نماد اور اس کا مظاہرہ جو ہم اسلامی وحدت میں کریں۔ ایک نقطہ آپ نے اچھا یہاں پہ فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی مقررات ہیں اسلام کی، ان میں ہر زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وحدت کا پہلو
کہیں نہ کہیں، بالکل وحدت کی طرف اس کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ آپ رمضان کو لے لیجئے،
بالکل
ایک وقت پہ اٹھو، سحری
کھاؤ،
بند کرو، ایک وقت بند کرو،
کسی بھی ملک میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو اذان سنو،
اللہ اکبر،
ایسے ہوگی
اذان کی آواز سنی، رک جاؤ،
رک جاؤ،
اب یہ نہیں کہ بس ایک لقمہ اور کھا لوں، ایک گھونٹ پانی پی لوں، نہیں، مغرب کی اذان ہوئی، سب افطار کرو
کرو۔
تو یہ تمام چیزیں اسی لیے تاکہ بتائیں کہ تم سب ساتھ مل کے کر رہے ہو، وحدت ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ، کہ ہم سب مسلمان آپس میں متحد اور موفق رہے انشاءاللہ۔ تو آپ اجازت دیجیے، یہاں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا، اس پروگرام کے اگلے حصے میں ہم حسب معمول بریک لیتے ہیں، اور بریک میں آپ کی ملاقات ایک اچھے استاد اور ان کی اخلاقی فرمائشات سے کراتے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیے اس اخلاقی رپورٹ کو، اس کے بعد آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے کراتے ہیں، دیکھتے رہے پروگرام مہمان خدا۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، خداوند متعال نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہم عقلی روح سے، ہم شرعی روح سے لازمی ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب علماء اسلام نے اپنی بڑی کتابوں میں یوں تفسیر کی ہے کہ شکر کبھی زبانی ہے، کبھی عملی طور پر ہے۔ زبانی شکر یہی کہ شکر للہ، اللہ کا شکر کہیں۔ عملی شکر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عملی شکر یہ کہ جو نعمتیں خدا نے انسان کو دی ہیں ان نعمتوں کو مناسب اور جائز طریقوں میں صرف کرے، جائز کاموں میں خرچ کرے، اور ان نعمتوں کا نافرمانی یہ ہے کہ اس کو غلط کاموں میں خرچ کرے اور غلط مطالب اور غلط راستوں پر اس کو لگا دیں، تو یہ نافرمانی ناشکری ہے، اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا انتہائی برکت کا باعث ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھا دوں گا۔ بڑھا دوں گا سے مراد یعنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور شکر باعث بنتا ہے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، اور ناشکری اور کفران نعمت زوال نعمت کا باعث بنتا ہے۔ بعض روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ انسان کو بالآخر دنیا میں کسی کے ذریعے سے خدا کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ مثلا جس آدمی کے توسط سے، جس فرد کے توسط سے جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنا بھی انسان کا فرض بنتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، بعض روایت میں مضمون یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو شکر نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمیں چاہے کہ شکریہ ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا ایک مصداق روایت میں فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، شکر النعمت اجتناب المحارم، شکریہ ادا کرنا، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان محرمات یعنی غلط کاموں سے بچے، جن کاموں سے خداوند متعال نے منع فرمایا ہے ان سے انسان بچ کے رہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا معنی ہے، یہ شکر عملی اور شکر قولی، یعنی ہم زبانی شکر و ہم عملی شکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ جو آپ ہمارا پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ساتھ دیجئے ہمارا، یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک عظیم شخصیت سے کروائیں گے، جی ہاں، جن کا نام نامی ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، قبلہ سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور علمی اور اجتماعی سیاسی خدمات میں ان کا اپنا ایک نام ہے۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، یہاں پہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ فیض صاحب، اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں تو۔
ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ عظیم شخصیت جو آج ہمیں ہماری مہمان ہوئی ہے اور جنہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قائد بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ لیکن ہر روز کی طرح آپ سے گزارش یہی ہے کہ پروگرام میں آپ بھی شرکت کیجئے، آپ ہمیں کال کیجئے، آپ ہمیں ای میل کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے۔ اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل بھی ہوگا۔ تو جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قبلہ، ہماری طرف سے بھی سلام قبول کیجئے۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
بہت بہت شکریہ آپ یہاں اپنے ہمارے اس اسٹوڈیو کو مزین فرمایا، ہماری دعوت قبول فرما کے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کی خدمت بھی ہم،
جی بالکل، ناظرین سے یہ بھی کہا جائے کہ آج دو دو سعادتیں ہمیں ملی ہیں، اور ایک ہمارے اور اہم جوان مہمان جناب نثار علی فیضی صاحب بھی جو کافی فعال ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ انہی سے ہم مزید ان کے بارے میں سنیں گے، تو ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہماری طرف سے سلام قبول کیجیے۔
وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ رمضان کے مہینے میں اور اس گرمی میں آپ حضرات نے زحمت فرمائی اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔
آپ کا بھی شکریہ، آپ کے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی، جو اکثر نکات عالم میں موجود ہیں انہیں بھی ہماری طرف سے السلام علیکم. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو باقی ماندہ ایام رہ گئے ہیں ان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے ان شاء
اللہ. جی اگر آپ سلسلہ شروع کریں تو.
جی بالکل حضور, سب سے پہلے تو یہی جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے لیے واقعہ یہ بڑی ایک اہم فرصت ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے گفتگو شروع کی جائے.
اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ ہم مولانا جعفری صاحب سے کچھ پوچھیں میں نثار صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گا.
جی
اگر اجازت ہے آپ کی قبلہ, ہم چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی واقف ہو ہمارے ناظرین اور آپ کی خدمات جو خاص کر مجلس وحدت مسلمین جن کے قائد مولانا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہیں, ہم اس کے بارے میں کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس چینل کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ جب اس ارض مقدس پہ جسے کم کہتے ہیں یہاں پہ آنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی, تو اس پروگرام کے توسط سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامعین تک بھی اپنے آنے کے مقاصد اور بالخصوص پاکستان کے اندر اس وقت جو بیداری کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے جی اس حوالے سے بھی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. میرا نام نثار علی فیضی ہے
جی
اور مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی شعبہ فلاح و بہبود کی اس وقت ذمہ داری ہے
ماشاءاللہ.
اور آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں ایک بڑا عظیم سانحہ انہی ایام میں کہ جب رمضان کے ایام اس وقت وہاں پر موجود تھے تو وہاں پیش آیا اور وہاں پہ سیلاب کے ایک بڑے ایک عظیم مصیبت سے وہ قوم گزری
جی.
اور اس بڑے واقعے کے بعد مجلس وحدت مسلمین جو اس وقت شہید قائد کی برسی کے اس بڑے پروگرام کو منعقد کر رہی تھی
اور آج کل بھی شہید قائد کی برسی کے ایام ہیں
جی جی
ظاہر ہے ان کی جو ہے یعنی ان کا ذکر خیر,
تو انہی ایام میں وہاں پہ جب یہ ایک بڑا مسئلہ ملت پاکستان کو درپیش ہوا
جی
اور اس کے بعد مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے خدا نے ہمیں توفیق بخشی
جی
کہ ہم نے ملت پاکستان کی خدمت کے لیے اپنی خدمات اور اس سرزمین پر اس عظیم سانحے کے بعد ایک خاطر خواہ ایک تحریک چلانے کی ہمیں توفیق خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی اور مجلس وحدت مسلمین کے شعبے نے الحمدللہ اس وقت تک تقریباً 40 کروڑ پاکستانی جو مالیت ہے اس تک کی امداد جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے باغیور اور اس ساری مشکل کی طرف متوجہ افراد کی تعاون کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. یہ ہماری ایک کاوش تھی اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تک بھی انہی جگہوں پر ان متاثرہ علاقوں میں مستضعفین اور پابرہنہ افراد کی خدمت کے لیے یہ شعبہ جو مجلس وحدت مسلمین کا فلاح و بہبود کا شعبہ ہے یہ اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی قیادت اور ان کی بصیرت کے ساتھ الحمدللہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشغول ہے.
ماشاءاللہ خدا بند عالم ہمارے قائدین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے واقعی
انشاءاللہ.
بے شک
بہت ہی اچھے نقاط کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جناب نثار صاحب, تو پھر ہم علامہ کی طرف چلتے ہیں
جی.
قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بھی ایک آدھ
سوال پوچھ سکتے ہیں. حضور کی شخصیت متعدد تعلق نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا, البتہ اس وقت تو پوری دنیا میں اس کی جو شعائیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ.
تو اگلا سوال
جی بسم اللہ.
تو قبلہ میں یہاں سے چونکہ جہاں تک ہم نے سنا ہے اور آپ کی علمی خدمات اور سیاسی اور اجتماعی حوالے سے خاص کر بیداری کی جو لہر پاکستان میں دوڑی ہے اور بیداری اسلامی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہاں پہ جس کی طرف جناب نثار صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یعنی کیوں کس حد تک اس کی اہمیت ہے آج کل کے معاشرے میں خاص کر اسلامی معاشرے میں پاکستان کو نظر میں رکھتے ہوئے. اور دوسرے جو
اگر آپ اجازت دیں تو اس کی اہمیت پہ آنے سے پہلے ہم جو ہے پورا وہی کہ خود حضور کی کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں ان سے پہلے ہمیں حاصل کرتے ہیں.
کوئی بات
تو حضور یہی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہاں کمبھ میں تھے تو سوچتے تھے اس وقت کہ پاکستان میں جا کر ہمیں کون کون سے کاموں کو اولویت کے ساتھ
جی
انجام دینا چاہیے اور ہماری ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے. تو اس میں سے ایک اہم کام جو ہمارے دوستوں کے ذہن میں تھا کہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایسے علمی مراکز کا قیام جو آج کی ضرورتوں کو پورا کرے اور آج کے تقاضوں کے لیے جواب ہو. تو اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے جب پاکستان سے ہم ایران سے علمی قوم سے پاکستان منتقل ہوئے تو وہاں پر اسلام آباد میں ایک علمی مرکز کی بنیاد رکھی جس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مدرسے کی اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور کالج کی ایجوکیشن بھی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اور اس وقت 60 سے زیادہ لڑکے ایم فل، پی ایچ ڈی اور مختلف مراحل میں موجود ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، میٹرک آتے تھے 3 سال میں، وہ انٹرمیڈیٹ بھی کرتے ہیں اور دینی تعلیم کا پہلا مرحلہ طے کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، مارننگ یونیورسٹی ہوتے ہیں، ایوننگ مدرسہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 4 سال کا گریجویشن ہوتا ہے اور پھر ایم فل پی ایچ ڈی۔ پھر ہمارے تقریباً 10 کے قریب لڑکے ڈمسکس یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے تھے عربی لٹریچر میں، اور یہ آج کل وہاں کچھ حالات خراب
ہیں،
گزشتہ چند سال سے وہاں تھے اور تھیسز لکھ رہے تھے اپنے سارے کے۔ تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کا میں نام رکھا ہوا ہے اس پروگرام کا، ڈبل اسپیشلائزیشن سسٹم، یعنی ایک اسٹوڈنٹ دینی تعلیم میں اجتہاد تک پڑھے اور ساتھ ساتھ ایک شعبے میں اکیڈمک ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے، یعنی عالم دین ہو، پولیٹیکل سائنس کے اندر ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، آئی آر میں، سوشیالوجی میں، لا میں، ایجوکیشنسٹ ہو، ہسٹورین ہو، اس طرح سے اکانومسٹ ہو مثلا۔ تو اس سوچ کے تحت اس علمی مرکز کی بنیاد رکھی گئی گزشتہ 12 سال سے، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مدارس جو ہیں نا، ہمارے دوستوں نے جو ہماری سوچ کے تھے انہوں نے بنائے، فیصل آباد کے قریب چنیوٹ میں بنا مدرسہ، رجوع سادات میں، کراچی میں بنے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔
جی ماشاءاللہ
ماشاءاللہ، بہت اچھی خدمت ہے۔ تو پھر اس اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔
جی بالکل، بیداری کے حوالے سے اہمیت جو، اور اس سے جڑا ہوا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، چونکہ ظاہر ہے ہم آپ ہی سے استفادہ کریں گے، اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں، پراشوب مسائل تمام مسلمانوں میں، کوئی بھی سکون کی اگرچہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، پاکستان کو کیوں کہیں، مسلمانوں کے لیے تو یہ، لیکن پھر بھی آپس میں جو ایک مملکت خدا داد اور مملکت اسلامی ہے اس میں، تو اس طرح کے مسائل، کوئی بھی سکون اور چین کی نہیں سو رہا ہے۔ تو یعنی آپ کی نظر میں کون اس کا ذمہ دار ہے، یا بیداری کے حوالے سے جیسے کہا تھا، یعنی کیا حل اس کا کیا ہے، کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے،
جی،
اور پاکستان کے تمام مسلمان مکاتب فکر اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل ہیں، وہاں کے بریلوی مسلمان اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل ہیں،
جی،
وہاں کے اہل حدیث ہیں، وہاں کے دیوبندی ہیں، وہاں کے اہل تشیع ہیں، یہ سب اینٹی امریکہ ہیں، اینٹی اسرائیل ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلیوں نے کوشش کی،
جی،
کہ اس اینٹی امریکہ جو طاقت ہے اس کو آپس میں الجھا دیا جائے،
جی،
اور امریکہ کے خلاف اس اتنے بڑے عظیم ملک کے اندر جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اور وہاں کے مسلمان دین سے بہت محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں دین کے ساتھ، اور مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی کوئی مشکل اور مسئلہ پیش آئے تو وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ان کا غم اور دکھ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ ابھی برما اور میانمار کے مسلمان ہوں، چاہے وہ عراق کے، ایران کے، افغانستان کے، کشمیر کے، جہاں بھی مسلمانوں پر مشکل پیش ہے وہ ان کو دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم طاقت تھی مسلمانوں کی جو اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل تھی، اس کو آپس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے عالمی استکباری جو قوتیں ہیں انہوں نے، اور تاکہ آپس میں الجھ جائیں اور ہمارا اصلی دشمن جو امریکہ اور اسرائیل ہے،
جی،
وہ محفوظ رہ جائے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے داخلی اختلافات اور جھگڑوں کا فائدہ پاکستان کی دشمن قوتوں کو ملتا ہے، ہم عالمی استقبال امریکہ اور اسرائیل کو ملتا ہے،
جی،
اور پاکستان جو ایک عظیم اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، وہ جہان اسلام کے اندر جہان اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک عظیم نقش پلے کر سکتا ہے، اس سے اسے محروم کر دیا جائے،
جی،
اسے کمزور کر دیا جائے، اتنا کمزور رکھا جائے کہ اس خطے کے اندر جو ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے اندر جو امریکہ کے اہداف ہیں اور عالمی قوتوں کے اہداف ہیں، ان کو ایزیلی اچیو کیا جا سکے اور پاکستان ان کی مرضی کے مطابق چلے، ان کے مقابلے میں سٹینڈ نہ لے سکے، اکنامیکلی کرائسس کا شکار ہو جائے۔ جب ایک ملک کے اندر امن نہ ہو، نہ امنی نہ ہو، حتماً وہاں پر جو ہے اقتصادی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، روزگار نہیں رہتا، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ملک کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، سوشل پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے داخلی، جب تو نفرتیں، تفریق، تقسیم۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں ان حالات سے نکلنے کے لیے کہ جو امریکہ کا اینٹی، جو امریکہ کی اینٹی جو فورسز اور قوتیں ہیں، یہ اکٹھی ہو جائیں، تا تفرقے کے مقابلے میں وحدت کی طرف آئیں, نفرتوں کے مقابلے میں محبت کی طرف آئیں.
بیداری ہمارے یہاں جو ہے,
اور اس کے لیے علماء کا اور وہ لوگ جن کا عوام کے اندر اثر ہے ان کا نقش اور رول اور اہمیت, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم بیدار ہوں اس زمانے میں, جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں عالمی استکبار کی شکست کا زمانہ ہے.
بے شک
عالمی استکبار معاصر گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر اس نے جو چار جنگیں شروع کی چاروں میں شکست کھا چکا ہے.
جی جی,
ایران عراق جنگ کے اندر جو عالمی استکبار نے شروع کی تھی اس نے شکست کھائی, افغانستان میں وہ شکست کھا رہا ہے, پھر عراق میں جب خود آیا شکست کھا رہا ہے, اس نے دو جنگیں جو شروع کیں لبنان کے اندر وہاں شکست کھائی, غزہ میں شکست کھائی, اور ابھی جو سیریا میں جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی وہ شکست کھائے گا. عالمی استکبار کی شکست کا زمانہ ہے. لہذا پاکستان کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے بااثر طبقات کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں عالمی استکبار شکست کھا رہے ہیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے, اکٹھے ہونا چاہیے,
فائدہ اٹھانا چاہیے,
اور ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے جو عالمی استکبار کے مقابلے میں جب اور محاذ ہے اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ عالمی استکبار کے ساتھ, اور اس کو مزید باقی رہنے کا موقع مل سکے. لہذا ہمیں اس کے مقابلے میں ٹھہرنا چاہیے.
تو اس محاذ کا کریڈٹ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟
یقیناً اس محاذ کا کریڈٹ اس شخصیت کو جاتا ہے جو انقلاب لے کے آئی, یعنی امام راحل قدس سرہ, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, یہ انقلاب مجھے بنا. پھر مقاومت انقلاب کے بعد عالمی استکبار کے مقابلے میں 8 سال جنگ کی مقاومت, پوری دنیا مل کر اس انقلاب کو گرانے کے لیے آئی, لیکن یہاں کے لوگوں نے امام خمینی کی حکیمانہ اور بابصیرت اور شجاعانہ قیادت نے لوگوں کو منظم رکھا, اکٹھے رکھا, اور عالمی استکبار کو شکست دی, اور اس کے بعد پھر امام کے بعد امام کے جانشین بنے رہبر انقلاب, اس زمانے کے ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الخامنائی حفظہ اللہ, پھر ان کی گزشتہ 22-23 سالوں سے بابصیرت قیادت, اور امام خمینی کے خط پر چلے اور مستضعفین کو مایوس نہیں کیا, مستکبرین کی سازشوں کو چالوں کو سمجھا, انہیں ناکام کرتے رہے, اور جب یہ مقاومت, یہ 30 سالہ مقاومت کے اثرات ہیں, اس کے نتیجے میں لبنان میں مقاومت پیدا ہوئی, فلسطین میں مقاومت پیدا ہوئی, وہ اسرائیل جو نیل اور فرات تک اپنی سرحدیں لے جانے کی باتیں کرتا تھا وہ اپنے اندر دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گیا, اور رزسٹنس اور مقاومت نے اسرائیل کو گٹھلی ٹیکنے پر مجبور کر دیا. 2006 کی جنگ میں
بالکل
جو لبنان کے ساتھ لڑی, حزب اللہ کے ساتھ لڑی اسرائیل نے, پھر 2008 کی جنگ میں غزہ میں جو 22 روزہ جنگ تھی. تو اس تمام بیداری کا جو مرکز اور سرچشمہ ہے وہ انقلاب اسلامی ایران ہے, امام خمینی قدس سرہ کی ذات ہے, اور پھر ان کے بعد ان کے جو جانشین اور ہمارے رابر ہیں ان کا اس خط کے اوپر ثابت قدمی سے چلنا, بصیرت کے ساتھ چلنا, حکمت اور شجاعت کے ساتھ چلنا, صبر کے ساتھ باقی رہنا, اور اس سے اقوام عالم کو حوصلہ ملا, مستضعفوں کو حوصلہ ملا کہ عالمی استکبار قابل شکست ہے, شکست دی جا سکتی ہے, بالخصوص جو اسرائیل کو شکست ہوئی لبنان میں اور فلسطین کے اندر. تو حوصلہ ملا, ہمت ملی کہ جب یہ ملت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے مقدرات کی مالک بن سکتی ہے اور 30 سال عالمی قوتوں کا مقابلہ کرتی ہے, تو انہیں بھی حوصلہ ملا ایک نمونہ عمل کے طور پر کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں, ہم بھی اپنے مقدرات کے مالک ہو سکتے ہیں. لہذا اور ان کو یہ بھی پتا چلا کہ نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر تحریکیں لمبا سر ہی چل سکتی, نیشنلزم زیادہ عرصہ لوگوں کو میدان میں باقی نہیں رکھ سکتا, اسلام ہے جو باقی رکھ سکتا ہے 30-32 سال کا عرصہ, یہ والا انقلاب کے بعد اور پہلے کی موومنٹ کا عرصہ جو ہے. لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیداری اسلامی بیداری ہے, اس کے نعرے اللہ اکبر کے نعرے ہیں, یہ اینٹی امریکہ ہے, یہ عوامی ہے, اینٹی اسرائیل ہے, اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلا ہے, آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور رابر انقلاب کی حکیمانہ جو رابری اس کو کہتا ہے, جو اس بیداری اسلامی کی جو موومنٹ ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے رہے ہیں, اس کے راستے میں جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات اور ممانع ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ زمانہ اسلامی بیداری کا زمانہ ہے, اسلامی قوتوں کے کامیابی کا زمانہ ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, اور عالمی استکبار کو شکست ہوگی, اور اسلامی جو ملتیں اور امت مسلمہ جو ہے اپنے مقدرات کی مالک بنے گی.
جی, یہاں اس سے یہ جو حضور نے فرمایا, یعنی ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قائدین ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو بصیرت بہت زیادہ ضروری ہے.
بالکل,
وہ سمجھیں کہ ہمارے اس زمانے میں مشکلات کیا ہیں, ان کو پہچانیں, اور پھر عوام کی رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے ان چیزوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بڑے اہم مطالب تھے.
شکریہ آپ کا جناب. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ نثار صاحب سے بھی بس اس سلسلے میں اگر نثار صاحب اگر کچھ آپ بیان فرمانا چاہیں گے.
میں یہ عرض کروں گا کہ جن حالات کا خاص آپ نے تذکرہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی بیداری کی جو ایک لہر ہے, اس لہر میں جہاں اس وقت پولرائزیشن کے جو فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر خود جوانوں کا ایک بھرپور کردار ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کردار میں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں کہ اس عالم اسلام کی بیداری کی اس حرارت سے سرزمین پاکستان بھی جو ہے وہ بھی ہمیں مزین نظر آ رہی ہے, اور وہاں پہ گزشتہ چند سالوں میں بالخصوص اور پوری دہائی کو اگر ہم دیکھیں بالعموم, اس میں ہمیں جو بڑے بڑے اجتماعات نظر آتے ہیں اور ان اجتماعات میں جوانوں کی بھرپور شرکت اور ان کی پوری ذمہ داری کے ساتھ حالات سے مکمل آگاہی کے ساتھ اپنے اس کردار کو ادا کرنے کی تڑپ کے ساتھ جس انداز سے وہ علماء کے ساتھ اکٹھے ہیں اور جس انداز سے وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اب اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
بالکل
سرزمین پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں اپنی اس تحرک میں اس حرکت میں جو ہمیں کامیابی کے جو اثار نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ پہلو بہت اہم ہے کہ جوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے
میں آگے
ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو بھی بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں جس میں بالخصوص شہید قائد کی ایک عظیم الشان برسی آپ نے یقیناً اس کی تفصیلات آپ نے حاصل کی ہوں گی,
بالکل,
اور یہ پروگرام پوری دنیا پر دیکھا گیا
جی,
اور اس پروگرام کو منعقد کرنے میں بھی جس قسم کی مشکلات وہاں پر درپیش تھیں
جی,
اور اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ جس گرمی کی شدت میں اس پروگرام کو ہم نے وہاں منعقد کیا لاہور میں قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے
جی, بالکل
مینار پاکستان کے اس بڑے میدان میں
جی,
ملت تشیع نے اپنی اس عظیم الشان شرکت کے ذریعے سے بھرپور قوت کے اظہار کے ذریعے سے اس عالم اسلام کی بیداری کی اس لہر کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کیا اور انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا
جی
کہ ملت تشیع پاکستان اپنی اس عظیم ذمہ داری کے لیے اب متحد ہے, منظم ہے.
شکریہ آپ کا. نثار صاحب آپ کی بات روکتے ہوئے معذرت خواہ ہیں, ہم یہاں پہ ایک کالر ہے ٹیلی فون کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہوگا اگر آپ اجازت دیں.
جی
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, آپ ہی ناظرین میں سے کسی نے ایک کال کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو جی ہاں, رابطہ منقطع ہو چکا ہے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کفایت صاحب بھی چونکہ کوئی کالر سوال کر رہے تھے لیکن رابطہ
جی, نہیں پائے.
اگر آپ کی نظر میں اور کوئی سوال
ہاں سوال ایک چیز یہاں پہ بہت اہم ہے چونکہ ہم یہ جو ہفتہ ہے جیسے ہم نے آغاز کلام میں بھی گفتگو رہی ہے
بہت ہی
یعنی روز قدس کے حوالے سے, یہ ہفتہ اب روز قدس ہے آنے والا, تو اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روز قدس نے اس وحدت کے حوالے سے مثلا کیا کردار ادا کیا یا ہمارے وظائف کیا ہیں یا روزے خود سے ہم اور کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو
لکھیے کہ یوم القدس اس کا اعلان امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا
جی,
یہ فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں
جی
اور قبل اول کی آزادی کے لیے جو موومنٹ شروع ہوئی تھی
جی,
جو عربی نیشنلزم کی بنیاد پر اس کو استوار کیا گیا تھا اور وہ پھر کمزور ہو گئی, اور عربی نیشنلزم کی بنیاد پر یہ موومنٹ نہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوا سکی
جی,
نہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکی, نہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوئی عملی طور پر دشمن کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکی, لہذا امام امت نے اس موومنٹ کو اسلامی رنگ دیا
خدائی رنگ دیا
اعلان کیا کہ ماہ رمضان کے اندر آخری جو جمعہ ہوگا ہمارا, جب انسان ایک تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے مرحلے سے گزرتا ہے تو آخری جمعہ کو ہم یوم القدس کے طور پر منائیں گے
جی,
اور اس کو عربی نیشنلزم سے نکال کر ایک بین الاقوامی اس کو کیا اسے کہتے ہیں کہ شناخت دی, اور اس کو امت مسلمہ کی وحدت کا ایک ذریعہ بھی قرار دیا, بلکہ مظلوموں اور مستضعفوں کی وحدت کا ایک پلیٹ فارم بنا دیا بڑے اگر تناظر میں ہم اس کو دیکھیں تو. لہذا امام کی حکیمانہ نگاہ نے جو دشمن کی سازشوں سے واقف تھے, جو دشمن کی کمزوریوں سے بھی واقف تھے, اس کی چالوں سے بھی واقف تھے, وہ جانتے تھے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت, پھر ہماری جو موومنٹس ہیں ان کو اس ڈائریکشن میں ڈال کر جو منزل تک پہنچانے والی نہیں ہے اس میں ڈال کر اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتا ہے. لہذا عرب نیشنلزم کی بنیاد پر بیت القبلۃ اول کی آزادی اور فلسطینی مظلوموں کی حمایت یہ کسی منزل تک پہنچنے والی نہیں تھی. پھر تفرقہ مسلمانوں کے درمیان پیدا کر کے, امت کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا. یوم القدس کو امام نے جب اعلان کیا, امام امت نے, تو اس نے بیت المقدس کے مسئلے کو بین الاقوامی حیثیت دی, انزوا سے نکالا, اسلامی بنایا اور فلسطین کے مظلوموں کو حوصلہ ملا. وہ جو عرب حکمرانوں کی خیانت کی وجہ سے ان کی آرزویں وہ دم توڑ رہی تھیں, مایوسی پھیل رہی تھی, ان کو نیا حوصلہ ملا اور ایک نئی مقاومت کی تحریک اس کے نتیجے میں وجود میں آئی. اس مقاومت کی تحریک کے پیچھے پوری دنیا اسلام کے جو ہے نا وہ حمایت شامل تھی یوم القدس کی وجہ سے. یوم القدس کا پلیٹ فارم ہر ملک کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہے اس کو مٹانے کے لیے بہترین فورم ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم مل کر اپنی وعدت کو بھی حاصل کریں اور فلسطین کے مظلوموں کی سپورٹ بھی کریں
انشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ رابطہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے جناب؟
جی بخیر الحمدللہ. آپ کہاں سے, کون؟
جی میں رحمت بول رہا ہوں سعودی عرب سے.
جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا, فرمائیے.
اور
کیسے حالات ہیں؟
یہ جو آپ ٹی وی پروگرام الحمدللہ بہت اچھا لگا
جی,
اور میں آپ سے شکر گزار ہوں. اور میں ہمارے پچھلے کا رہنے والے برما کا ہے, اور آپ لوگوں نے جو کیا یہ ہم لوگوں کا جو یادگاری کی ہے, آپ لوگوں نے بہت بہت شکریہ کرتا ہوں میں آپ سے. اور یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہمیں.
شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی یہ برما سے فرمائیں.
جی برما سے, بالکل.
یہ بھی ایک المیہ ہے آج کل.
جی جی وہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور اقوام عالم ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بے دردی سے وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا, بچوں کو, خواتین کو مارا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے,
گھروں کو لوٹا جا رہا ہے. کہاں ہیں؟
بالکل. اور عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ خاموش اور چپ بیٹھے رہے, اور ایک مرموز قسم کی خاموشی, مجرمانہ خاموشی نے اختیار کر
رکھی. میڈیا بھی وہ حق ادا نہیں کر پا رہی ہے.
بی بی سی نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, نہ سی این این نے ہائی لائٹ کیا. وہ جو سیریا میں دیکھے جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں, نہ الجزیرہ, نہ العربیہ, نہ سی این این, نہ بی بی سی. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ خاص اینک سے یہ انسانوں کو دیکھتے ہیں.
بالکل.
یہ مظلوموں کو نہیں دیکھتے.
بالکل.
جو جنہیں بے دردی سے بچوں کو مارا گیا انہیں نہیں دیکھتے, یہ اپنی خاص اینک سے دیکھتے ہیں. جہاں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں یہ جھوٹ کو سچ کا لبادہ بنا کے نشر کرتے ہیں. ابھی جو شام میں یہ کر رہے ہیں,
بالکل,
شام میں دہشت گردوں کو, قاتلوں کو یہ
مظلوم بنا کے پیش,
مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں, اور جو سیریا کی عوام مقتول ہے, مظلوم ہے, ان کو یہ ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں, اور وہاں جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں تو کہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. اور میرے خیال میں,
اور سیریا سے ہم آئے پھر بحرین کی طرف.
جی ہاں, اب بحرین کو دیکھیں, بحرین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ عالمی جو اس وقت میڈیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی قوتوں اور استقبالی قوتوں کے کنٹرول میں ہے, شکنجے میں ہے, یہ رسوا ہو رہا ہے. واقعی برما کے مسئلے نے رسوا کیا ہے اسے.
جی جی بالکل.
بحرین کے مسئلے نے رسوا کیا ہے, اور دنیا کے لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے اس طرح کے چینل سے جو جھوٹ بولتے ہیں اور حقائق لوگوں تک نہیں پہنچاتے.
شکریہ جناب علامہ راجہ ناصر صاحب آپ کا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یعنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, بہرحال ایک نقص جو تھا, یعنی پچھلے 2 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی بیداری کی جو لہر دوڑی ہے خاص کر عرب ممالک میں, جس کی شروعات مثلا ٹونس سے ہوئی تھی, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ممالک میں یہ شروعات یعنی جاری ہے. اپنی اس تحریک کا جو آغاز ہوا وہ اپنے
یعنی یہ
مسلسل جاری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں,
لہر پہنچ چکی ہے
مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پورے یورپ میں بھی یہ تحریک چلی تھی اور چل رہی ہے انشاءاللہ. ایک چیز کا ہمیں یہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے, وہ ہے رہبری. کس طرح سے ہم یہ قیادت جو ہمیں اسلامی ممالک اور اسلامی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو قیادت ہمیں چاہیے واقعی معنوں میں, اس قیادت کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ؟
میرے خیال میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم ایران کی اسلامی تحریک کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک رابر واضح سامنے موجود تھے, لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے, اور انقلاب آیا اور پھر انقلابی تبدیلیاں آئیں.
جی
ان عربی ممالک میں جہاں پر ایک بیداری کی تحریک جوانوں نے شروع کی وہاں پر ایک مرکزی لیڈرشپ کا ایک بظاہر فقدان نظر آتا تھا. میرے خیال میں یہ اس موومنٹ کا آغاز ہے, یہ بھی رکی نہیں ہے. اور رہبر انقلاب جس طرح سے اس بیداری کی, اسلامی بیداری کی تحریک کو رہنمائی کر رہے ہیں, جوانوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, انٹلیکچوئلز کے ساتھ, علماء کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے, پھر اس بیداری کی, اسلامی بیداری کی تحریک کے راستے میں جو چیلنجز اور رکاوٹیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں, میرے خیال میں کسی حد تک وہ خلا پورا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی آغاز ہے اسلامی بیداری کی تحریک کا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ محمد مرسی نے اپنے وزیر دفاع کو معزول کیا ہے,
بالکل,
جو فوجی جنرل تھا اور فوج کا کنٹرول تھا وہاں پر, آسان نہیں تھا یہ چیزیں. ٹیونس کے اندر بھی تبدیلیاں آئی ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی ہم یہ کہیں کہ اپنی منزل تک پہنچ گیا, نہیں, یہ اس کا نیچرل طبی سفر جاری رہے گا جب تک اپنی حقیقی منزل تک نہیں پہنچے گا. وہ تین ہیں, یہ موومنٹ اینٹی امریکہ ہے اور اینٹی اسرائیل ہے, یعنی عالمی استکبار کے نفوذ کو ختم کر کے رہے گی یہ موومنٹ. یہ عوامی ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ عوام اٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اسلامی ہے, اللہ اکبر کے نعروں سے اٹھی چلی یہ موومنٹ. تو یہ جب تلک غربی فرہنگ کے آثار کو ختم نہ کر لے, امریکہ اور اسرائیل کے نفوذ کو ختم نہ کر لے, اس وقت تک یہ موومنٹ رکنے والی نہیں ہے. اگرچہ امریکہ نے اسرائیل اور یورپین کوشش کریں گے کہ اس موومنٹ کو ڈائیورٹ کر لیں, اس کی سپیڈ کو کم کر دیں, اس کے راستے میں مختلف رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی کریں, انٹرنل اختلافات پیدا کریں, لیکن وہ نہیں روک سکیں گے اس کو. یہ اس علاقے کے لوگوں نے بتلایا اور اس کی, یہ باشعور ہیں اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ سسٹم سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ, اور یہ اپنی مدد تک پہنچ کر رہے گا.
بہت بہت شکریہ جناب علامہ ناصر صاحب آپ کا, اور جناب نثار صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے مفید اور دلچسپ معلومات سے فیضیاب فرمائے. کفایت صاب آپ کا بھی بہت شکریہ.
اختتام کو پہنچا, میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ناظرین, یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا مہمان خدا پروگرام میں اپنے خاص مہمانوں کو لانے کا, آپ ضرور لکھیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے لگے اور ان کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. آپ ضرور ای میل کیجئے تاکہ آپ کے ای میل ہمیں ملے اور ہم ان کے اوپر عمل کر کے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنائیں.
اور ناظرین آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.